بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے پہلے سفر دبئی کے موقع پر 29 اور 30 مئی 1986 مسئلہ طلاق کے موضوع پر دو خطبات دیے تھے. ان میں سے آخری خطبے کے بعد آپ نے ایک استفسار پر پوتے کی وراثت کے تعلق سے جو جواب دیا تھا اسے پیش کیا جا رہا ہے. ترتیب و پیشکش: www.bhatkalis.com.
یہ پوتے کی وراثت کے بارے میں کن صاحب کا سوال ہے؟
یہ بہت لمبا کام ہے مولانا.
اچھا سر، پہلا سوال ہے یہ پوتے کی وراثت کا معاملہ. بات یہ ہے بہت لمبی، لیکن بہرحال مختصر سمجھا دوں. سب سے پہلی بات یہ سمجھنا کہ ہر حال میں پوتا محروم ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے. ہر حال میں پوتے کو نہیں ملتا ہے اسلام میں، یہ بات صحیح نہیں. اگر ایک شخص مرا تو اس نے بیٹی چھوڑا اور پوتا چھوڑا، بیٹی چھوڑا ایک، پو تین بیٹیاں اور پوتا، تو پوتے کو ملے گا. بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا، جب بھی پوتے کو ملے گا. دسیوں صورتیں ایسی ہیں، بلکہ سبھی صورتیں ایسی ہیں جس میں پوتے کو حصہ ملے گا، سوائے ایک صورت کے. وہ کیا ہے کہ مرنے والے نے پوتا تو چھوڑا ہی ہے، بیٹا بھی چھوڑا ہے. اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا. وہ بیٹا ہو سکتا ہے اس پوتے کا باپ ہو، تب تو آپ لوگوں کو اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. اور ہو سکتا ہے کہ اس پوتے کا چچا ہو، اس وقت نہیں ملے گا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پوتے کو دلوانے کے لیے کیوں بے چین ہیں آپ؟ اگر جو صاحب سوال کر رہے تھے وہ اگر سامنے ہو تو مجھے زیادہ آسانی، لیکن خیر کے لیے میں سمجھائے دیتا ہوں. اکثر و بیشتر اس کے پیچھے جذبہ رحم ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اس کے پیچھے جذبہ رحم ہوتا ہے کہ قابل رحم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، یتیم ہے، اس کو ملنا چاہیے. حالانکہ ضرور نہیں کہ یتیم ہو، ہو سکتا ہے کہ پوتا خود بہت بڑا بزنس کر رہا ہو، باپ اس کا کم عمری میں مر گیا اور بیٹے اور وہ دادا کے ساتھ رہا، پلا، پڑھا لکھا، کاروبار کیا، بزنس میں لگا، خود اپنا کاروبار کیا، تو بڑا رحم آتا ہے آپ کو کہ ہائے اس کو نہیں ملا. حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ قابل رحم ہو ہی. ایک صاحب نے ایک شادی کی جوانی میں، اس سے ان کے دو بیٹے ہوئے، دونوں بیٹے کافی بڑے ہوئے، پھر ان کو پوتے ہوئے اور وہ پوتے بھی بڑے ہو کر کے اپنا کما رہے ہیں، اپنا الگ بزنس کر رہے ہیں، بڑے خوش خرم. دوسری شادی انہوں نے ذرا عمر ڈھلنے کے بعد کی، اس سے چھوٹے 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 3-4-5 بچے ہیں. اب وہ مر جاتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پوتے کو حصہ دلوا دیں. جو پوتا اس وقت لکھپتی ہے اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اس کے بیٹے ہیں، ان پر آپ کو رحم نہیں آتا، اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اس کو کیوں نہیں دلوانا چاہتے آپ؟ تیسری شکل یہ ہے صاحب، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ چھوڑ کر نہیں مرتا، اس پوتے کی زندگی کیسے گزرتی؟ ارے بھائی، سینکڑوں 100 میں سے 70-80 لوگ تو غریب ہی مر جاتے ہیں، ارے 25-30 ہی تو سرمایہ دار مرتے ہیں. تو اس دادا کا پوتا، جس دادا نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، اس کے پوتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیے آگے چلیے، یہ سب چیزیں آپ ذہن میں کو کھولتے ہوئے چلے چلیے آگے. اگر مسئلہ یہی رکھا جائے کہ رحم کے قابل جو ہو اس کو دیا جائے، قانون تو قانون ہوگا، قانون تو کلی ہوگا، اصولی ہوگا، زید عمر بکر کو دیکھ کے تو قانون نہیں بنے گا، قانون تو کلی ہونا چاہیے نا، اس میں ٹوٹلیٹی ہونی چاہیے، کسی اصول قاعدے کا پابند ہونا چاہیے قانون کو. تو کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے وراثت کی، ترکہ کیوں ملے کسی کو، اگر اس کی علت قابل رحم ہونا قرار دیا جائے دوستو تو آپ کا ترکہ ہر اس شخص کو ملنا چاہیے جو قابل رحم ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا نہ ہو. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ کوئی تیار نہیں اس کے لیے. بھٹکل شہر کے غریب لوگوں کو آپ کا روپیہ بانٹ دیا جائے، آپ کا بیٹا تو خود کما کے لکھ پتی، یہ کاز تو آپ تیار نہیں. یہ علت وراثت کی آپ ماننے کو تیار نہیں. چلیے رشتے داری لگا دیجئے کہ قابل رحم ہو اور رشتے دار ہو، تو پھر آپ کے رشتے داروں میں جو سب سے زیادہ قابل رحم ہو اس کو ملنا چاہیے، اور اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اور چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کم قابل رحم ہے اس کو کم ملنا چاہیے. کوئی دلیل ہو، کوئی علت ہونی چاہیے پیچھے. اس لیے دوستو دراصل یہ کوئی علت نہیں. اسلامی شریعت نے بنیاد جس چیز کو رکھا ہے اس کو دیکھ لیا. تو کتنے وہ لوگ جن کو کچھ نہیں ملا تھا، سیلف میڈ لوگ، اپنے ذریعے خود بنے اور انہوں نے بڑی دولت کمائی. آپ کے خاندان میں بھی جو سب سے پہلا آدمی دولت مند ہوا ہوگا وہ بے دولت تھا، اپنی کوشش و محنت سے اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی. تو توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اپنی کوشش و محنت سے کمانا، یہ اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے. اسی لیے اسلام میں وراثت کے ذریعے دولت بڑھتی جاتی ہے، ہندوؤں کی طرح اکٹھا نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے. لیکن لا تکون دولتن بین الاغنیاء، دولت کا ارتکاز اور کنسنٹریشن اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے اور نہ اس کو بنیاد سمجھتا ہے. آگے چلیے، اصلی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو تھوڑی سی تفریح رہی، اب آگے سمجھیے. اصل مسئلہ یہ ہے دوستو کہ مال انسان کے حق میں، ہاتھ میں امانت ہے اللہ کی. خوب توجہ سنیے تو بات سن جائے، وقت میرے پاس کم ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. مال کسی بھی انسان کے حق میں امانت ہے. اس امانت کو خرچ کرنے کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے. کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں. آپ کی موت آئی اور مال آپ کے قبضے سے گیا، کس کا ہوا مال؟ کس کا ہوا؟ نہیں، ورثہ کا نہیں ہوا، یہ سمجھانا ہے، اللہ کا ہو گیا. جس کے ہاتھ میں امانت جس نے دیا تھا اسی کو لوٹے گی کہ دوسرے کو چلی جائے گی؟ بولیے بھائی، اب میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے کہ خرچ کریے گا، جو بچے گا تو پھر جو بچے گا تو مجھے لوٹے گا یا آپ کے بیٹوں کو چلا جائے گا؟ آپ کے بیٹوں کو نہیں جائے گا، مجھے لوٹ جائے گا. جس نے دیا ہے اس کی چیز ہے. اب وہ قانون بناتا ہے کہ یہ لوٹا تو اب فلاں فلاں کو اس کو اسی حساب سے بانٹ دیجئے. یہ بنیادی فرق ہے ہندو قانون وراثت اور اسلامی قانون وراثت میں. اسلامی قانون وراثت کی بنیاد یہ ہے کہ مالک مال کا اللہ ہے، آدمی امین ہے، جب تک زندہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مصرف لینے کا اختیار ہے. جس دن مرا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اب اللہ کی طرف لوٹ گیا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں. اب سمجھیے آیت کا مطلب کیا کہا اللہ نے، کہ میں بہترین وارث ہوں. اصلی وارث کون ہے؟ اصلی وارث تو اللہ ہے. ہر مرنے والے کا مال اس کو لوٹ جاتا ہے، اس لیے اس نے اپنے کو وارث کہا ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں، مجھے یہ مال لوٹ کے چلا آتا ہے. تو اصلی وراثت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی. اچھا سنیے، جب آپ، اسی لیے ایک مسئلہ اور سنا دوں کہ مرنے کے بعد آپ کا ورثہ جو بٹے گا تو لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2 حصہ. اور لڑکی کو کتنا ملے گا؟ 1 حصہ. اور اگر آپ زندگی میں اپنے خود بانٹ دینا چاہیں مال تو کیسے بانٹیے گا؟ حکم ہے برابر برابر بانٹو. کیا حکم ہے؟ اگرچہ آپ تو بیٹیوں کو محرومی کرتے ہیں کہ داماد ادھر چلا جائے گا پیسہ، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کو دے دینا چاہتا ہو، بانٹنا چاہتا ہو، تو اس کو بے انصافی نہیں کرنا چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں کو برابر برابر دے دے. اللہ کا اللہ تعالیٰ پھر جس کو جتنا بھی کم دے زیادہ دے، اس پر کسی کو اعتراض کا کہاں حق پہنچتا ہے؟ زندگی میں آپ کو برابر برابر دینا ہوگا، بیٹی کو بھی اور بیٹا کو بھی. اور یہ جو مسئلہ سنتے ہوں گے فلاں فلاں کو آگ کر دیا، یہ بھی محمل ہے، ایک بالکل جہالت کی بات مشہور ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے اگر آگ کر دیا تو بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا؟ غلط بات ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ آپ تھوڑا ہی حصہ دیتے ہیں کہ آپ حصے کو روک دیں گے کہ میرے باپ نہ ملے میرے بیٹے کو. حصہ دیتا ہے اللہ، اس لیے جناب والا آپ کو کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر دینے کی اگر وصیت کر دیں گے آپ، تو وہ وصیت باطل ہوگی، اس وصیت کا شریعت اور قانون میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ رہے بات لمبی ہو جا رہی ہے. مختصر کیسے ہوگا؟ مسئلہ مختصر والا ہے ہی نہیں، مختصر بات ہی سمجھ نہیں آئی. لوگ یہ سب رکھ لیجئے بھائی، اسی مسئلے کو میں خالی کرتا ہوں. اسی لیے جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، مرض الموت میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کا حق محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے. کیا یعنی؟ صرف 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہیں، 2/3 پورا پورا چاہیں کسی کو آپ وصیت کر دیں نہیں کر سکتے. آپ کا جب زندگی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، مرض الموت جس مرتے ہیں جس بیماری میں، اس میں آپ کا اختیار محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 1/3 میں ہی آپ کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ وصیت نہیں چل سکتی. سمجھ رہے ہیں سب اسلامی قانون کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایک ہی روٹ ہے، اسی کے ماتحت سب چل رہا ہے. اور جیسے ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹا، ویسے ہی آپ کا سارا اختیار ختم. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیں، اس کے لیے قرآن شریف میں یوصیکم اللہ فی اولادکم لکھا ہوا ہے. تیسری بات سمجھیے، ملکیت، پراپرٹی رائٹ جس کو کہتے ہیں، یہ ہے حریت التصرف. اس کی اصطلاحی تعریف ہے حریت التصرف، یعنی جس کو مالک بنایا گیا ہے اس کو ٹوٹل اس میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے، اس کے اس اختیار کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے اس اختیار میں کوئی دوسرا شخص حصے دار نہیں بن سکتا. بس ایک مسلمان جب اپنی چیز کا مالک بنا، جب تک وہ زندہ ہے، اس کی رضامندی کے بغیر بیٹے کا حق سمجھے کہ میں اس میں حصے دار ہوں غلط ہے. ہندو تھیوری دوسری ہے، ان کا قانون یہ ہے کہ باپ کی زندگی ہی میں بیٹا وارث ہو جاتا ہے، بیٹا مالک ہو جاتا ہے. اسی لیے جو موروثی جائیداد ان کے ہاں آتی ہے، پراپرٹی، اس کو باپ اپنی مرضی سے بیچ نہیں سکتا، جو بیٹا ہے وہ بھی اس میں حصے دار ہے. اور یہ صورتحال بنا، تو وہ بیٹے کو باپ کی زندگی میں مالک مان لیتے ہیں. اس لیے باپ اگر مر گیا تو اگر بیٹا مر گیا تو بیٹے کا وارث یعنی پوتا اس کی جگہ پر وہ بھی مالک ہو جاتا ہے. شریعت اسلامی یہ تصور کرتی ہے کہ یہ گویا باپ کی حق ملکیت پر سخت قسم کا حملہ ہے. باپ نے اگر بیٹے کو دیا نہیں تو بیٹا مالک نہیں ہوا، اور جو دے دیا اس میں بے شک بیٹا مالک ہوا تو پوتا بھی حصے دار اس میں ہو جائے گا. اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے باپ کی زندگی میں اس کا وہ بیٹا جو اس کے زندہ رہتے ہوئے مر گیا تھا، باپ کی پراپرٹی میں کوئی حق نہیں رکھتا. جب نہیں رکھتا تو باپ کے واسطے سے بیٹے کی طرف یہ حق ٹرانسفر نہیں ہوگا. اچھا، جتنے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے یہ اعتراض، وہ پوتے کے لیے پوچھتے ہیں، ناتی کے لیے کوئی نہیں پوچھتا. جو جو بیٹی مر گئی ہو باپ کی زندگی میں اس کی اولاد کے لیے کیوں پریشان نہیں ہے آپ؟ جتنی پریشانی ہے وہ پوتے کے لیے ہے، نواسے کے لیے بالکل نہیں. کیوں صاحب؟ معلوم ہوا کہ کچھ دال میں کالا ہے. خلاصہ یہ ہے گفتگو دوستو کہ قانون کو کلی ہونا چاہیے. اگر اس قانون کو آپ تابع بنا دیتے ہیں رحم کے تو جذبہ رحم کا قانون نہیں چل سکتا حق وراثت میں. اسلام نے علت بنائی بتائی ہے قرابت. قرابت جو ہے وہ ہے دراصل اسلام میں علت، یا زوجیت ہے علت وراثت. بیوی کو ملے گا، شوہر کو ملے گا، قرابت کو ملے گا. قرابت کی دو قسمیں چلتی ہیں، ایک ہر میت کا اصل ہوتا ہے، ایک اس کی فرع ہوتی ہے، اس کی برانچ ہے، اس کا روٹ. روٹ میں جائیے تو باپ ہے اور ماں ہے اور دادا ہے اور دادی ہے. اوپر چلے جائیے اور نیچے جائیے تو بیٹا ہے اور بیٹی ہے اور اس کے نیچے چلے جائیے. یہ ہے دراصل قرابت، بنیاد اسلام میں وراثت کی. اب سوال یہ ہے کہ کئی طرح کے قرابہ جمع ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر دونوں کی شاخ چلتی ہے، باپ کا بھائی چچا ہوا، باپ کا بیٹا بھائی ہوا ہمارا، باپ کا باپ دادا ہوا ہمارا. ان سب کے مختلف حالات میں وراثت کے اصول ہیں. تو اب اگر ایک ہی طرح کے دو قریبی رشتے دار موجود ہوں تو دونوں میں بانٹ دو. دو بیٹے موجود ہیں دونوں میں بٹ جائے گا. لیکن اگر ایک بیٹا ہو اور دوسرا پوتا ہو اور تیسرا پڑ پوتا ہو، پوتے کا بیٹا، آپ کے اصول پر پڑ پوتا اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے بھی جانا چاہیے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سب کو جوڑ کے دیکھو، جو اقرب ہو اس کو ملے گا، جو زیادہ قریب ہے وہ دور والے کو محاجب ہو جائے گا، وہ روک دے گا، وراثت اس کی طرف منتقل نہیں ہوگی. پس اگر ایک بیٹا موجود ہے اور ایک مرحوم بیٹے کا بیٹا موجود ہے تو بیٹا حصہ دار ہوگا اور مرحوم بیٹے کے بیٹے کو حصہ نہیں. اب آ جائیے اس مسئلے پر، اخلاقی مسئلے پر. تو اخلاقی مسئلہ اخلاقی رہتا ہے، قانونی نہیں بن سکتا. اس کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، یعنی یاد نہیں بن رہا، کئی تقریر میں کہا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ایک پوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے دادا، تو بولن تو دادا کو کچھ اگر دیکھتا ہے کہ وہ قابل رحم ہے، اس کی مالی پوزیشن بہتر نہیں ہے، چاہے پوتا ہو یا نواسا ہو یا نواسی ہو، اس کو وصیت کر جائے. اس لیے کہ وصیت وارث کے لیے کر نہیں سکتا، وہ غیر وارث کے لیے کرے گا، وصیت کر دے، ایک تہائی تک کر سکتا ہے وہ. اگر نہیں کر کے گیا تو یا تو یہ پوتے صاحب خود بالغ ہیں، جوان ہیں، کما رہے ہیں، کھٹا رہے ہیں، تو سوائے اس کے کہ ان کو یہ دکھ ہو کہ دادا والے مال میں کچھ ملا نہیں ہم کو، ان کو ضرورت نہیں لیکن دکھ ہے کہ دادا والے مال میں نہیں ملا، تو اس دکھ کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. لیکن اگر وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، یتیم ہے، غریب ہے، تو اسلام نے اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کا مینٹیننس اس کے ان چچا صاحب پر فلی پورا، اس کو کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا قانونی حق واجب کر دیا چچا پر کہ تم کو پوری کفالت اس کی کرنی. تو اسلام کے قانون کفالت میں چچا عصبہ قریب ہے، وہ جناب والا قانون نفقات کے ماتحت اس یتیم لاوارث پوتے کا پوری طرح ذمہ دار ہے. باپ کے مرنے کے بعد دادا ذمہ دار تھا اور دادا کے مرنے کے بعد چچا ذمہ دار ہے، چچا کو اس کو پورا مینٹیننس دینا پڑے گا. چاہے دادا سے اس کو ایک پیسہ ترکے میں نہ ملا ہو تو اپنی ذاتی کمائی سے دینا پڑے گا. اگر یہ کہیے کہ صاحب مینٹیننس نہیں رکھیے چچا پر اور حصہ دے دیجئے ان کو، تو وہ 60-70% کیسز جن میں دادا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، یا چھوڑا ہے اور برائے نام چھوڑا ہے، اس سے اس پوتے کی کفالت نہیں ہو سکتی لوگوں، اس کی کفالت کا بہتر بندوبست یہ ہے کہ دادا نے کچھ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، لیکن چچا پر ذمہ داری ہے کہ وہ گارجین ہے، وہ اس کے تمام ذمہ داریاں ادا کرے. چچا ہو، بھائی ہو، دادا کا بھائی ہو، اسی طرح یکے بعد دیگرے جتنے لوگ دور ہوتے جائیں گے ان دور والوں پر اس کا مینٹیننس واجب ہوتا جاتا ہے. بس کسی بھی یتیم کو اللہ تعالیٰ، یہ قانونی حق ہے، یہ اخلاقی نہیں کہ دے دیں چچا تو احسان، نہ دیں تو کوئی بات نہیں. نہیں، قاضی کے ہاں مقدمہ کر کے قانونی طور پر وہ حق اپنا وصول کر سکتا ہے وہ بچہ. بس اس بچے کی پوری کفالت. اور یہ کہیے کہ بچہ کہاں جائے گا مقدمہ کرنے کو، اس کی ماں دعویٰ کر سکتی. اور اگر مان لیے ماں بھی نہ ہو تو محلے کے دوسرے لوگ بھی یہ مقدمہ کر سکتے ہیں قاضی کے ہاں کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی کفالت کا انتظام نہیں، چچا اس کا صاحب استطاعت ہے، اس کا مینٹیننس سے دلوایا جائے. یہ اتنا بڑا قانون ہے. تو پورا قانون سامنے رکھ کر جب کسی مسئلے کو آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ قانون وراثت میں ایک راز رکھا گیا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ کس سے کس کو ملے گا اور کس سے نہیں ملے گا. ورنہ جناب والا، جو یورپ میں وصیت والی بات چل رہی ہے، جب تک وصیت نہیں کیا خوب جناب والا اس کی خوشامد ہو رہی ہے، ول ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے، گفٹ ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے. قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو پتا نہیں کہ کون تم سے زیادہ تمہارے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے. اس چیز کو پردے میں رکھا گیا ہے. وقت بتائے گا، آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق کی جانچ ہے کہ آپ وراثت اور ترکے کی لالچ میں اپنے مورس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور کیا پتا کہ آپ ہی پہلے گزر جاتے ہیں. بس دوستو، اللہ تعالی نے جو قانون رکھا یہی حق ہے، اگر اس کے خلاف ہوتا تو حق ہرگز نہیں ہوتا. یہ ہے بولا. کیا وہاں دیکھیں، خود رات ہو گیا، چھوڑ، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، مجھے معاف کرنا چاہیے، صبح صبر کرنا. آئیے اور سب پھر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا سب دیکھیں، بہت اچھی ہوگی، معاف کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا فقہنا فی دینک، ربنا فقہنا فی دینک، ربنا علمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا اشرح لنا صدورنا، ربنا اشرح لنا صدورنا، ربنا اشرح لنا صدورنا، ربنا دع عنا اوزارنا، ربنا اننا آمنا بك، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يومكم الاحسان. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. يا رب اغفر وارحم. رب صل وسلم بارك على سيدنا محمد. آخر دعوانا إن الحمد.
یہ اور اس قسم کے دوسرے کیسے مندرجہ ذیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری، پوسٹ باکس نمبر 3907، دبئی، UAE. دارالمعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، پین کوڈ نمبر 581320، انڈیا.